ولایت کے کلام کی تو شناخت ہی نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ وہ ہر صفت اور حیات میں نبوت کے کلام سے مکمل مشابہ ہو۔ اگر تجھے معرفت سے کچھ بھی حصہ ملا ہے تو تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر ہم اپنے پہلے کلام کی طرف لوٹتے ہیں، بس جان لے کہ زمانہ مکمل طور پر بدل چکا ہے، گناہوں کی کثرت ہے اور غمخاری کم ہو گئی ہے، بلاؤں کے نزول، دشمنوں کے حملوں اور بوجھوں کے پڑنے کے ساتھ ساتھ اہل دل کی تحقیر بھی کی گئی ہے۔ دشمن ان کی اذیت ناک موت سے ان کا نشان مٹانے اور انہیں قبر کے سپرد کیے بغیر راضی نہیں ہوتا، اور حاسد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نشانات کو مٹا ڈالیں اور ان کے کھانے کو تلخ کر دیں۔ ہر بے وقوف اور کمینے کی زبان دراز ہو گئی ہے، ہر خادم مخدوم پر غالب آ گیا ہے، بچوں کی نافرمانی نے والدین کی کمرے توڑ دی ہیں اور ان کی دواؤں نے قسم قسم کی بیماریوں کو جنم دیا ہے۔ اکثر لوگوں کو لہو و لعب سے چمٹے رہنے کی عادت ہو گئی ہے اور ان کی خود پسندی نے انہیں مستقل طور پر نازش کا عادی بنا دیا ہے۔ بچوں کی تعلیم نے امیدوں کے برعکس نتائج پیدا کیے اور اس تعلیم سے اخلاق اور ایمان خشک ہو چکے ہیں، اور علم حیات نے نوجوانوں کے حلیے بگاڑ دیے ہیں، اور علم طبی نے ان کی تباہی کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے الحاد کے طریقوں کو وراثت کی طرح اپنایا اور وہ اللہ اور اس کی قدر و منزلت کو بھول گئے۔ انہوں نے اسباب کو خدا بنا لیا اور انہی کو فریاد رس خیال کر لیا۔ وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں اور انہیں جاہل اور عورتوں کی طرح ناقص العقل سمجھتے ہیں۔ وہ فلاسفروں کے پیٹ میں ایسے داخل ہو گئے ہیں جیسے مردے قبروں میں داخل ہوتے ہیں۔ کسی قوم میں بھی ایمان کے لیے شرع صدر باقی نہیں رہا، کیونکہ فسق کی ہوا چلی اور دل اس طوفان کے باعث سخت ہو گئے، سوائے خدائے رحمان کے چند بندوں کے۔ جتنے بھی اخلاق فاضلہ اور پسندیدہ صفات محمودہ تھیں، ان سب کی اس زمانہ میں ہوا رک گئی ہے اور ان کے چراغ بجھ گئے ہیں۔ تقویٰ اور خدائے قدیر پر توکل کم ہو گیا ہے اور لوگ ہیلا جوئی اور تدابیر کے لیے تجسس میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مقدر ہونے اور گناہوں کی سزا کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ مومن ہوتے تو گناہ کرنے پر جرت نہ کرتے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف باقی نہیں رہا، اسی وجہ سے ان کے گناہوں کا سیلاب حد درجہ تجاوز کر گیا ہے اور ان کی نافرمانی کی تیز ہوا ان کو اڑا لے گئی ہے۔ ان کی ساری زندگی ان کے اپنے نفسوں اور ان کے شیطان کے لیے ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کی دنیا نے انہیں دکھوں کے سپرد کر دیا ہے اور اس دنیا کی طلب نے انہیں مصائب کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ اس کی خاطر وہ بہت سے چنیدہ علوم سیکھتے ہیں، جیسا کہ علم حیات، علم طبی اور فنون ادب، اور اگر وہ امتحان کے وقت اونچے مقام پر فائز نہ کیے جائیں یعنی کامیاب نہ ہوں، اور نیچے مقام پر بٹھا دیے جائیں یعنی فیل ہو جائیں، تو قریب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ اور ان کا نالہ و فریاد بادلوں کی طرح بلند ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں تو اپنی خواہش کے بر آنے پر خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مال میں اور دل کی سکینت متاع میں پاتے ہیں۔ یہ ان کی ہمت نفسانی خواہشات کے حصول اور آرزو کو نصب العین بنانے کے لیے ہیں۔ وہ اپنے نفسوں کو مشقت میں ڈال کر تکلیف اور درماندگی برداشت کر کے کتابیں پڑھتے ہیں، اور اپنی راتیں جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس کو یاد کرتے ہوئے اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور اس دوڑ میں ان میں سے بعض بعض پر سبقت لے جاتے ہیں، اور وہ اس میں اپنی طلب کی سواریاں لاغر کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ خدشہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں ان کی ہلاکت کے اسباب ہی پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ صاحب قدر و دولت اور بلند اقبال والا ہو اور سیم و زر کا مالک ہو، بس اس کے لیے وہ اپنی پوری جد و جہد سے دن رات دوڑ دھوپ کرتا ہے اور کتابوں کے مطالعہ سے اپنے جسم کو گداز کر دیتا ہے۔ اور تو ان میں سے بہتوں کو دیکھے گا کہ ان کی سخت محنت نے انہیں مدکوک بنا دیا ہے، یا اس سبب سے انہیں مرگی نے آن لیا ہے۔ زر کے ہرس میں زندگی ختم ہو گئی اور وہ مر گئے، اور ان کے ڈھانچے بلبلوں کی طرح غائب ہو گئے، تمام ہیلے ختم ہو گئے۔ پھر موت آئی اور غارت گری کے ہاتھوں ان کی روحیں اچک لی گئیں۔ بس یہ ہے اس دنیا کا انجام اور اس کے لیے شدید جدوجہد کا نتیجہ، اور اس دنیا کی مختلف شاخوں میں سے ایک شاخ کا نمونہ۔ وائے حسرت ان لوگوں پر جو اس کی مٹھاس اور اس کی تر و تازگی پر فریفتہ ہو گئے اور موت کی تلخی کو بھول گئے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آخرت میں اپنے حصہ کو مت بھولو، تو وہ کہتے ہیں کہ آخرت کیا ہے، یہ تو صرف قصے ہیں جنہیں اہل عجم و عرب نے گڑھ لیا ہے۔ اور ان میں سے اکثر مذموم طبائع میں حد سے بڑھ گئے ہیں، ان کے نفس فاسد ہو گئے ہیں اور ان کے سر عقلوں سے خالی ہو گئے ہیں، وہ کمینگی، سفلاپن، بخل، حرص، کبر، بدکاری، نافرمانی اور ریا کی دیگر بد عادات اور بغض اور غیبت اور جغل خوری کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اور تم کوئی ایسے شخص نہیں پاؤ گے جو اپنی توجہ بارگاہ الہی کی طرف پھیرے سوائے چند متقیوں کے، جو ان بڑے بڑے گروہوں میں شاذ و نادر اور کلمادوم ہیں، اور تو ایسے ہزاروں نو عمر اور نوجوان دیکھے گا جنہوں نے علوم جدیدہ اور عیسائیوں کے فنون تو سیکھے ہیں لیکن ان کے دل رب العالمین کے مطیع نہیں ہوئے، انہوں نے زمین و آسمان کے خالق کا انکار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور شریعت اور شعار اسلام کی بلند حدود کی پابندی نہ کی اور ملت اسلام کی خلت فاخرہ کو اتار پھینکا اور چوپایوں کی طرح ہو گئے، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعتقاد اس طرح باقی نہ رہا جس طرح کہ ملت اسلامیہ میں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل گئے اور فلسفیوں کے حکموں کے نیچے آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی پیشانیوں کے بالوں کو مغربی ملحدوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، انہوں نے حکمت یمانی یعنی حقائق قرآنی اور ایمان رکھنے والے اہل عرب کی معرفت سے اعراض کیا ہے، پس ملحدوں نے انہیں جہاں چاہا گسیٹا، وہ اللہ کے رحم سے دور ہو گئے اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ان کے شیطانوں نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بیڑیوں نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کے سرگنوں نے انہیں گمراہ کر دیا، ان پر ہر طرف سے حملہ کیا گیا اور ان کے ایمان کے یاقوت ان سے چھین لیے گئے، وہ مغربی فلاسفر ان نام نہاد مسلمانوں کے ایمان کی مشق کی طرف بڑھے اور اس کا سارا پانی بہا دیا اور اس میں سوائے نفس ہمارا کی خواہشات کے کچھ نہ چھوڑا، بس اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک مسلح مبعوث فرمایا تاکہ ان کے ایمانی اموال انہیں لوٹائے اور مال لوٹائے اور انہیں ان کے خوف سے امن بخشے، پس مخالفین ایسی قوم ہیں جو کامل حجت اور دماغ کو کچل دینے والی ضرب کے بغیر ہرگز باز آنے والے نہیں، کیونکہ وہ اپنی ظلمانی پرورش میں ابلیسی ماہیت تک پہنچ چکے ہیں، وہ ریزہ ریزہ کر دینے والی لاٹھی کے محتاج ہیں، انہوں نے فلاسفروں کی ہر اس بات کی پیروی کی جو انہوں نے لکھی اور جو ان کی زبانوں پر جاری ہوئی، وہ ان کے پیٹوں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ان کی زنی باتوں کو یقینی سمجھ لیا اور ان کے کارناموں کو احسن گردانا اور انہوں نے جنت کی مہمان نوازی کے بدلہ تھور کو لیا، انہوں نے ٹھیکریاں لے لیں اور یکتا و یگانہ موتیوں کے ہار ضائع کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ فلسفہ کی کتب کے بغیر نہ ہمارے عقدے حل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی حقیقت منکشف ہو سکتی ہے، یہ محض جھوٹے بہانے ہی ہیں اور مکر و افتراء کی آمیزش سے بنے کلمات ہیں، بلکہ ان کے نفوس امارہ کی حاجت مادر پدر آزادی اور ملت و مذہب کے بندھن سے نکلے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، وہ نہیں جانتے کہ انبیاء کی شریعتیں اس حضرت احادیت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جس سے دانشوروں کی عقلیں غافل رہیں، اور ان اسرار کی وضاحت کرتی ہیں جن سے فلسفی ہمیشہ طریقی میں رہے، وہ ہدایت کی راہوں سے آشنا نہیں، اور اس میں راز یہ ہے کہ انبیاء کو علوم خدائے علیم و حکیم کی جناب سے القاع کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ راہ ہدایت سے غافل نہیں، کیونکہ وہ اپنے بیان میں ایسے علوم صحیحہ اور بصیرت افروز دلائل جمع کرتا ہے جو کہ صراط مستقیم تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ غفلت اس کے شایان شان نہیں، وہ تو کامل نور ہے اور اس کی شان غلط رائے کی ظلمت سے مبرہ ہے، مگر جہاں تک بندے کا تعلق ہے ضرور ہے کہ وہ ایک چیز پر دھیان دینے کی وجہ سے دوسری چیز سے غفلت برتے اور ایک کام کرتے وقت دوسرے کو فراموش کر دے، اور اس کے ہاتھ میں بھول چوک اور خطا سے بچانے والا کوئی قانون نہیں، اور جہاں تک فن منطق کا تعلق ہے تو وہ ردی متا ہے اور وہ اس تند و تیز آندھی سے ہرگز بچا نہیں سکتی، اور فلسفی دانا اس یعنی منطق کے فن کو اپنا امام بنا کر گمراہ ہو گئے، اور ان کی آرام اختلافات، تناقضات اور شبہات کی کثرت ہے، اور وہ یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ اس کے ذریعے سے جھگڑوں کو ختم کر سکیں، اسی لیے تو فلسفیوں کو آرام ایک دوسرے کے مخالف پائے گا، اور ان میں سے ہر ایک کمال ذہانت کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہی وہ امر ہے جس سے نبی اور اس کے متبعین فلسفیوں سے ممتاز ہوتے ہیں، پس تو ان امور سے غافل ہونے سے اور خدائے علیم و برتر سے دور ہونے سے بچ، یقیناً تو اس بات سے مطلع ہے کہ یہ زمانہ فتن، الحاد اور بدعات کا زمانہ ہے، زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہے اور نیک مردوں اور نیک عورتوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، اسلام پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نئی نسل کے لوگ جو اپنے مسلمان بزرگوں کے وارث بنے ہیں وہ تمام مسلمانوں کو جاہل قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلسفی سچے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تحقیق کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں، اور اس خالص شراب سے پورے طور پر سیراب ہیں، اور جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے تو انہوں نے نعوذ باللہ بعض باتیں صحیح کی ہیں اور بعض میں خطا کھائی ہے، اور ان کا کلام نعوذ باللہ سچ اور جھوٹ کا آمیزہ ہے، اور نعوذ باللہ وہ حکمت کے امور میں غبی اور کند ذہن تھے۔ بس دیکھو کہ توہین اسلام کا معاملہ کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ یقیناً یہ کھلی کھلی آزمائش اور عظیم مصیبتوں میں سے ہے۔ یہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ آسمان سے نور نازل ہو، جیسا کہ اندھوں اور جاہلوں کے دلوں کی زمین سے خوفناک تاریکیاں پیدا ہوئی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مقام کو اس کا پورا پورا حق دے اور ان لوگوں کو آلے جو تباہی کے کنارے پر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ اہل عقل پر پوشیدہ نہیں۔ بے شک یہ زہریں اس حد تک سرایت کر چکی ہیں کہ اہل بصیرت و عرفان کی عقلیں تو کجا، عورتوں اور بچوں کے دلوں نے بھی اس کو محسوس کیا ہے۔ ان زہروں کا معاملہ معمولی نہیں ہے، بلکہ ابتدائی آفرینش سے لے کر اس موجودہ زمانے تک اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور اس نے سابقہ زمانے کی زہروں کو ہلاکت کی نسبت زیادہ ہلاک کیا ہے۔ دلوں کے کسی گوشے میں بھی خدا کا خوف باقی نہیں رہا، اور ان کے دلوں پر اس دنیا اور اس کے دندوں کی محبت معشوق کی طرح چھا گئی ہے۔ بس لوگوں کے دلوں میں جو باتیں پیدا ہوئیں، ان کے بالمقابل آسمان پر ان کا مداوا پیدا کیا گیا، تاکہ تمام حکم خدائے واحد و قہار کا ہو جائے، اور جو شیطان کے ہاتھوں نے بنا ہے اسے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کیونکہ غیرت الہی گمراہیوں کو لمبی عمر عطا نہیں کرتی، اس کی جناب سے صدق کا حربہ نازل ہوتا ہے، اور جس نے حق کو پوشیدہ کر رکھا ہوتا ہے اس کو حجت اور دلیل سے قتل کر دیتا ہے۔ اور تو یہ گمان نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا ہے یا اپنی سنن اور طرق کو بھلا دینے والا ہے، کیونکہ وہ سخی اور کریم ہے، اور مصائب کے وقت اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور پے در پے مصیبتوں کے آنے کے وقت اپنا رحم نازل فرماتا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے اس کی یہی سنت جاری ہے، اور اس نے اس عادت کے انکار پر وعید سنائی ہے۔ پس مجدد کو تلاش کرو کہ ان فتنوں کے وقت اور اس زمانے میں وہ کہاں ہے۔ اب تو اس صدی کے سر پر کئی سال گزر گئے ہیں، اور ملت محمدیہ کے دشمنوں کو نیزوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے شہر کو ویران عمارت اور منہدم دیواروں کی طرح نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اس کی فصیل کو استوار کرتا اور اس کے پناہ گزینوں کو نجات دیتا ہے، اور دشمنوں کے حملے کو دور کرتا ہے، اور جو بھی جھگڑے کی آگ ظاہر ہو اسے بجھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان کو دشمنوں کے ہاتھ سے خوف نہیں رہتا، اور نہ ہی کسی کافر کے لیے دین کے گھر کو منہدم کرنے کی کوئی امید اور تمع باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر مرور زمانہ سے اسی طرح جاری ہے، اور ان مفاسد کا ظہور اس روشنی کے ظہور کے لیے لازم تھا۔ اور اگر تو اس سنت سے واقف نہیں تو قرآن میں پڑھ جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، اذهب الى فرعون انه طغى، یعنی فرعون کی طرف جا، یقیناً اس نے سرکشی اختیار کی ہے، بس دیکھ کس طرح فرعون کی سرکشی نے کلیم اللہ علیہ السلام کے وجود کا تقاضا کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس لعین کافر کے غلو کے وقت اپنے رسول کو بھیجا۔ پھر جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فساد ظاہر ہوا، اور مفسدوں کے گروہوں کی کثرت ہو گئی، اور بتوں کی پوجا کی جانے لگی، اور علیم و قدیر خدا کو چھوڑ دیا گیا، اور تمام قومیں لڑائی جھگڑا اور اکھاڑ پچھاڑ کرنے لگیں، اور کمینے لوگوں نے فسق اور معصیت کو حلال قرار دے دیا، اور سوائے کھانے پینے کے اور کوئی شغل باقی نہ رہا، گویا کہ وہ چوپائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے امیوں میں سے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو تمام جہانوں کی طرف بھیجا، اور فرمایا، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، حاشیہ، اٹھ کھڑا ہو اور انتباہ کر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، اور جہاں تک تیرے کپڑوں یعنی قریبی ساتھیوں کا تعلق ہے تو انہیں پاک کر، اور جہاں تک ناپاکی کا تعلق ہے تو اس سے کلیتاً الگ رہ۔ المدثر آیت 3-6۔